والشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوات الله سورہ ملک کی 28ویں 29ویں اور یہ 30ویں آیت ہے اور اس طرح سے سورہ ملک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور یہ آخری جلسہ ہے سورہ ملک کے متعلق اور ماہ مبارک رمضان نصف ماہ رمضان گزر چکا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے لیے ایک غور طلب بات بھی ہے کہ ماہ رمضان نصف حد تک پہنچ گیا اور ہم جو استفادہ کرنا چاہیے تھا ان شبوں سے ان ایام سے وہ استفادہ نہیں ہو سکا ہے. ماہ مبارک رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادات کا مہینہ ہے اور تلاوت قرآن کا خاص طور پر مہینہ ہے. کتنے ایسے بزرگوار رہے ہیں کہ جو تین مرتبہ چار مرتبہ ماہ رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ایک مرتبہ بھی قرآن مجید ختم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید سے انس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ماہ مبارک رمضان کی فیوضات سے مستفیض ہونے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے مرد کتنے ایسے خواتین گزری ہیں جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں اپنی جان دی ہیں جن کی موت ماہ رمضان میں ہوئی ہے ان کی دعا رہی ہے. نفیسہ خاتون ایک ایسی خاتون تھی جو جنہوں نے 30 سال روزے رکھے ایک مہینہ نہیں انہوں نے سال میں ایک مہینہ نہیں بلکہ سال بھر روزہ رہا کرتے اور اس طرح سے 30 سال انہوں نے روزے اور ان کی کا انتقال بھی 2 ماہ رمضان کو ہوا. رمضان ہی میں ان کا انتقال ہوا اور قرآن پڑھتے ہوئے انتقال ہوا. سورہ انعام کی آیت پر پہنچی کہ دارالسلام کا ذکر آیا اور وہیں پر انہوں نے جان دے دی. تلاوت قرآن ماہ رمضان میں قرآت قرآن کے دوران موت واقع ہوئی تو یہ بہت بڑی توفیق ہے. امام حسن علیہ السلام کی یادگار میں سے نفیسہ خاتون جو ہیں وہ امام حسن مصطفیٰ کی آل میں سے تھیں اور ان کی اولاد میں سے تھیں یعنی ان کی پشت میں سے تھیں اور ان کی مزار آج بھی بہت ہی شان و شوکت سے جو ہے مصر میں بنی ہوئی ہے اور ملجائے خاص و عام ہیں اور تمام مسلمان ان کی زیارت کے لیے جاتے. وہ ایسی خاتون تھی کہ جب وہ وضو کرتی تھیں تو کوئی خاتون جب ان کے وضو کا پانی لے کر اپنی آنکھوں پہ ملتی تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی اور آج بھی مصر میں ان کی قبر سے لوگ توسل کرتے ہیں کہ اس بیوی کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کا واسطہ دینے سے دعائیں آج بھی مستجاب ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کے لیے توفیق طلب کرنا چاہیے، اور ان شبوں سے، ان ایام میں، ان محفلوں میں ہمیں اللہ سے متوسل ہو کر دعا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری ان شبوں کو بابرکت بنائے، ان ایام کو بابرکت بنائے، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن فہمی اور قرآن مجید سے انس کی توفیق مرحمت فرمائے، کہ ہماری زندگی بھی قرآن کے ساتھ ہو، ہماری موت بھی قرآن کے ساتھ ہو، کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہمیں موت آئے تو یہ سب سے اچھی موت ہوگی کہ ہم اللہ سے کلام کرتے ہوئے دنیا سے گزریں۔ سورہ ملک کی 28 آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، یہ آیت بھی گزشتہ آیات کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور ارشاد ہو رہا ہے، اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر خدا مجھے اور ان تمام لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو بھی کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ یہ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے آیت کا، کہ کافر اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم دنیا سے رحلت کر جائے تو ان کے ساتھ ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، ان کی جو ہے کارہائے تبلیغ ختم ہو جائیں گے اور ان کا پیام ختم ہو جائے گا، ان کا جو ہے دین ختم ہو جائے گا۔ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم کے دم سے ہی یہ دین اسلام کی تبلیغ ہے، جب یہ چلے جائیں گے یا ان کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے کون ہے جو دین اسلام کا نام لے گا۔ تو اس کے جواب میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم چاہے رہیں یا نہ رہیں تمہیں دردناک عذاب سے کون پناہ دینے والا ہے، کافروں کو عذاب سے کہاں چھٹکارا ہونے والا ہے، چاہے ہم رہیں چاہے نہ رہیں، اگر ہم پر اللہ رحم کرے یا ہمیں موت دے دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دینے والی ذات کون سی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اس تمنا میں بیٹھے تھے، یہ لوگ اس خیال میں تھے کہ پیغمبر کے انتظار میں تھے کہ جب نبی کریم اور ان کے اصحاب جب انتقال کر جائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ کی وفات کے بعد دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ اور آپ کے اصحاب ہی سے دین اسلام ہیں، یہ نہ رہیں گے، جب دین والے ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو دین کے زخم خوردہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رہبروں کے متعلق ایسا ہی سوچتے ہیں، کیونکہ یہ شکست خوردہ ہیں، اس کے علاوہ یہ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ نہ رہیں گے تو اس کے ساتھ یہ مشن ختم ہو جائے گا اور جو ہے یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس تحریک کے پیچھے خدا ہے تو خدا تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اگر یہ انسان کی، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ نبی کریم کی فرد کی تحریک ہے، تو ٹھیک ہے اگر یہ فرد کی تحریک ہے تو فرد کے دم توڑنے سے تحریک دم توڑ دے گی، لیکن یہ ایک فرد کی تحریک نہیں ہے، یہ ایک شخص کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کا مشن جس کا ذمہ دار پروردگار ہے نبی تو صرف مبلغ ہے، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری تو بس تم تک پہنچا دینا ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اصل میں پروردگار تمہارا خالق ہے، اصل میں پروردگار، یہ دین اسلام کس کا دین ہے؟ دین اللہ کا دین ہے، دین پیغمبر اسلام نے نہیں بنایا ہے، یہ پیغمبر کی تحریک نہیں ہے، یہ پیغمبر کا مشن نہیں ہے، یہ اللہ کا مشن ہے جس پر پیغمبر مامور ہے۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ یہ تحریک الہی تحریک ہے تو پھر یہ یقین کر لے کہ اگر یہ الہی تحریک ہے اور اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو پھر یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ فرد کی تحریک ہے تو آپ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرد کے مننے سے یا خود فرد کی زندگی میں تحریک ختم ہو جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ایک فرد کی تحریک ہے اور اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ چیز زیادہ دور تک جا نہیں سکتی ہے. یہ ایک ایسی یقینیات میں سے ہے, یہ ایسی بدیہیات میں سے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور تاریخ نے ایسی ہزاروں مثالیں پیش کی جا چکی ہیں. ہزاروں تحریکیں اٹھیں اور دم توڑ دی, ہزاروں تحریکیں اٹھتی ہیں, ہزاروں مذاہب وجود میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, ہزاروں تحریکیں وجود میں آتی ہیں اور جو ہے ہزاروں مسالک دنیا میں آئے ختم ہو گئے. اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی الہی ہاتھ ہے جس کی وجہ سے اس کو بقا مل رہی ہے. تو یہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم اور ان کے اصحاب کی وجہ سے یہ ہے, جب نبی چلے جائیں گے تو ان کے دین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. تو پروردگار عالم یہ کہلوا رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہمیں اللہ ہلاک کر دے یا اللہ ہم پر رحم کرے, ان دونوں صورتوں میں تمہیں عذاب جہنم سے نجات دینے والا کون ہے؟ کافروں کو عذاب جہنم سے پناہ دینے والا کون ہے؟ اگر خدا مجھے اور ان تمام کو جو میرے ساتھ ہے ختم کر دے یا ہم پر رحم کرے تو بھی کفار کو دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب. بعض روایات میں آیا کہ کفار مکہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے, نفرین کیا کرتے تھے اور ان کی موت کی دعائیں مانگا کرتے تھے, کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ اگر آن حضرت چلے جائیں گے تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی اور ان کا پیغام ختم ہو جائے گا. یہی باتیں جو ہیں, کیونکہ بات درمیان میں آ گئی ہے اور اس وقت ایسے حالات ہمارے زمانے میں بھی پیش آئے اور ہم بھی اس کے شاہد رہے ہیں کہ جب ایرانی انقلاب کامیاب ہوا تو اس وقت بھی جو زخم خوردہ دشمن تھے وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خمینی کے دم سے یہ تحریک ہے, جب خمینی مر جائیں گے یا دنیا سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ تحریک ختم ہو جائے گی, یہ انقلاب ختم ہو جائے گا, یہ انقلاب بس چند دنوں کا مہمان ہے. اور وہ لوگ انتظار میں تھے کہ آج یہ حکومت ختم ہوگی, کل یہ حکومت ختم ہوگی, پرسوں یہ حکومت ختم ہوگی. اور ویسٹرن میڈیا اگر آپ کو یاد ہو تو ہر 6 مہینے کی مدت بڑھایا کرتا تھا, جب 6 مہینے میں کہتا تھا کہ ابھی 6 مہینے میں یہ حکومت ختم ہونے والی ہے, جب 6 مہینے ختم ہو جاتے تو اور 6 مہینے بڑھا دیے جاتے, پھر اور 6 مہینے بڑھا دیے جاتے, اس کے بعد ایک ایک سال بڑھایا جاتا رہا. اس کے بعد کہا گیا کہ بس ان کے دم سے ہیں, یہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا, پھر کوئی جو ہے انقلاب نہیں رہے گا اور یہ سب تحریک وحریک سب دم توڑ دے گی. اگر یہ تحریک اس وقت ختم ہو جاتی, اگر اس میں نفسانی خواہشوں کا اسی وقت دخل ہو جاتا اور جس نے انقلاب لایا ہے اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو ہٹا کر کسی اور کو اس پر جو ہے قابض کر دیتا. لیکن اسی وقت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی وقت سے یہ نیت تھی کہ میں اور میری اولاد کبھی بھی حکومت اسلامیہ سے فائدہ نہیں اٹھائے گی. ان کا وہ تاریخی جملہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خاک بر سر من کے از خونہائے شما استفادہ کنم شماہا انقلاب آوردید, کہ انہوں نے کہا کہ میرے سر پہ خاک ہو, میرے سر پر دھول ہو کہ اگر میں تمہارے خون سے استفادہ کروں, کیونکہ انقلاب تم لائے, انقلاب تمہارا حق ہے, اس سے میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس تحریک کو امام خمینی نے شروع کیا تھا, سب جانتے ہیں کہ اس تحریک کے لیے امام خمینی نے اپنے بیٹے کی جان دی, ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی جان اسی اسلامی تحریک میں ختم ہو گئی اور انہوں نے جلا وطنیاں برداشت کی اور زحمتیں برداشت کی, لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ انقلاب تم نے لایا ہے لہٰذا میں تمہارے خون سے ہولی نہیں کھیلوں گا. اور جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کی جب بات ہو رہی تھی ان کے دوسرے بیٹے احمد خمینی کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی بھی حکومت میں نہیں آئے گا اور کوئی عہدہ نہیں قبول کرے گا. انہوں نے کہا تھا کہ احمد خدمت گزار ملت است, وہ ملت کی خدمت گزار ہیں اور انہیں خدمت کا خدمت گزار رہنے دو, انہیں کوئی عہدہ اور منصب مت دو, بغیر منصب کے بھی وہ خدمت کر لیں گے. اس طرح سے ان کو وزارت عظمیٰ کی عہدے سے خود امام خمینی نے محروم کر دیا اپنے ہی بیٹے کو. اسی وقت سے ان کی نیت کا پتہ چل رہا تھا کہ, اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد حکومت میں کوئی عہدہ نہیں رکھتی ہیں, اور آج بھی آپ ان کا گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس 8 سالہ جو زندگی انہوں نے انقلاب کے بعد گزاری, شاہ کے محل میں نہیں رہے, شاہ کے جیسے طرز زندگی اختیار نہیں کیا, بلکہ انقلاب سے پہلے جس مکان میں رہتے تھے ویسے ہی مکان میں وہ حکومت کے بعد بھی رہے. یہ اس بات کی علامت تھی جس طرح سے امیر المومنین نے ان کی خلافت کا دور گزرا اور خلفائے راشدین کا جیسا دور گزرا, بالخصوص 3 خلفاء کا دور تاریخ اسلام میں, حکومت آنے سے پہلے اور حکومت آنے کے بعد زیادہ تبدیلیاں نہیں آئیں. لیکن اسلام میں بقول علامہ مودودی کے 3rd دور خلافت کے بعد خلافت ملوکیت میں بدلنا شروع ہوئی اور زرخ و برخ آنے لگی. تو اسلامی مزاج حکومت ہمیشہ سے یہ رہا کہ حکومت آنے سے پہلے اور حکومت آنے کے بعد کوئی تبدیلی خلیفہ میں نہیں دیکھی گئی, وہی مکان میں جس مکان میں خلیفہ ہونے سے پہلے رہتے تھے اسی مکان میں خلیفہ ہونے کے بعد بھی رہے. اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے اور اسلام کا یہی مزاج ہے, اور اس مزاج پر امیر المومنین قائم رہے اور اسی مزاج پر دیگر ائمہ علیہ السلام قائم. تو اسی طرز زندگی کو امام خمینی نے اپنایا اور حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد ان میں تبدیلی نہیں آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی, چنانچہ ایک کے بعد ایک لوگوں کا قتل کرنا اسی بات کی دلیل تھی کہ پہلے صدر کو خرید لیا گیا جو بنی صدر تھا, اس کے بعد جو ہے جو محمد علی رجائی جو ایران کے جو ہے پہلے صدر جمہوریہ بن کے آئے, یعنی ترتیب کے حساب سے دوسرے تھے کیونکہ بنی صدر 6 مہینے تک رہا, اور اس کے بعد جو ہے جب رجائی بنے تو انہیں بھی 6 مہینے کے بعد قتل کر دیا گیا اور بم لگا کے انہیں اڑا دیا گیا اور انہیں جو ہے قتل کر دیا گیا. اور تو ایک ہی وقت میں صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم دونوں قتل ہو گئے, تو لوگ امام خمینی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اب تو صدر جمہوریہ بھی مر گئے اور جو ہے وزیر اعظم بھی ختم ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اس وقت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر رجائی وبا ہنر نیستان خدا ہست, اگر رجائی وبا ہنر نہیں ہے تو کیا ہوا, خدا موجود ہے. تو اگر کسی تحریک کے پیچھے خدا وند سبحان ہو تو وہ تحریک ختم نہیں ہوتی ہے. کہ کسی کو 30 سال پہلے اس بات کا گمان تھا ہی نہیں کہ یہ حکومت 30 سال تک باقی رہ جائے گی, کہ 30 سال تک باقی رہنا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن وہ چیلنج اب گزر چکا ہے, وہ حدیں اب پار ہو چکی ہیں. اسی لیے اس وقت کے موجودہ اسلامی رہنما آیت اللہ العظمیٰ خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ اب دور شیب ابی طالب گزر چکا ہے, اب بدر و حنین کا دور ہے, ہم شیب ابی طالب کا دور گزار چکے ہیں, مشکلات کا دور گزار چکے ہیں. وہ 8 سالہ بھوک پیاس اور مشکلات اور مصائب, پوری دنیا کے حملہ, آج لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا حملہ اور کیسے ہوگا. اب آج کے نسل کو اس بات کا انتظار ہے کہ جنگ ہوگی تو کیسے ہوگی, کس طرح ہوگی, ہم بھی دیکھ لیں. تو تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیں اور گزشتہ کی جنگوں کو دیکھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے, جنگ ہو چکی ہے, حملہ ہونے والا نہیں ہے, حملہ ہو چکا ہے. اور ایک دو حملے نہیں ہوئے ہیں، 8 سال تک جنگ ہوئی، اور اس کے بعد میں الامان الحفیظ کی صدائیں ادھر سے بلند ہوئی، ادھر سے نہیں بلند ہوئی، پوری تاریخ شاہد ہے اس جنگ کی کہ 8 سالہ جنگ میں ایران سے الامان کی آوازیں نہیں بلند ہوئی کہ 27 ممالک مل کے حملہ کر رہے تھے، تو اس نے نہیں کہا کہ جنگ بند کروا دو، جو حملہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں، حملہ کرنے والوں نے جنگ روکی ہے، جس پر حملہ ہوا ہے اس نے جنگ روکنے کی اپیل نہیں کی ہے، بلکہ امام خمینی تو کہتے تھے کہ یہ جنگ 20 سال تک طول کھینچنا چاہیے، جب یہ جنگ 20 سال تک طول کھینچے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ان جنگ 20 سال طول بکشت تو یہ دیکھ کے وہ لوگ گھبرا گئے کہ ہم تو 1 سال اور 2 سال میں ختم ہو جانا چاہتے ہیں، اب یہ 20 سال طول کھینچیں گے، جبکہ حملہ انہوں نے نہیں کیا تھا، حملہ ان پر کیا گیا تھا، تو جن پر حملہ کیا جاتا ہے وہ الامان کی آواز بلند کرتا ہے، کہتا ہے جنگ روک دو، اب ہم جو ہے زیادہ نہیں لڑ سکتے، زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جس پہ حملہ ہو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ہم حملے 20 سال تک اور برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم پوری ایک نسل جنگ لڑتے رہیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم نجات دے دیں گے، اور آزادی کی بیڑیاں ہم اپنے پیروں سے نکال کے پھینک دیں گے، اور یہ صدی اگر اپنے پیروں کو آزاد کر لیتی ہے زنجیروں سے تو آنے والی صدیاں آزاد پیدا ہوگی، تو جس وقت قربانی دینا تھا اس وقت ایران نے قربانی دے لیا، جس کی وجہ سے آج وہ لوگ آزاد ہو گئے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، لیکن یہ صورتحال جب عراق کی سرزمین پر پیش آئی تو عراق کے لوگ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کربلا رکھتے ہوئے انہوں نے کربلا سے سیکھا نہیں ہے، کربلا کے اطراف میں رہنے والے فکر کربلا سے دور تھے، فارس والے منا اہل البیت کی فہرست میں آ گئے، لیکن چراغ تلے اندھیرا رہا، جہاں روضہ حسین تھا وہیں کے لوگ جو ہے کربلا کی فکر سے دور رہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا، جس وقت عراق میں تحریک شروع ہوئی تھی اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا، کربلا کے ماننے والے ضرور تھے لیکن کربلائی نہیں تھے، اکثریت عراق میں شیعوں کی تھی لیکن ایسے شیعہ تھے جو قاب غفلت میں سو رہے تھے، وہ کل بھی سو رہے تھے آج بھی سو رہے ہیں، اور ایسی قوم ہے جو سوتی ہوئی قوم رہتی ہے وہ روندے جاتی ہے، اور جاگنے والے سونے والوں کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تو جس وقت انہیں قربانی دینی تھی اس وقت انہوں نے قربانیاں نہیں دی، 30 سال پہلے اگر یہ لوگ قربانی دے چکے ہوتے تو آج انہیں اس بے دردی کے ساتھ قربانیاں دینا نہ پڑتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود بھی انہیں آزادی نہیں مل رہی ہے، وہ کامیابی نہیں مل رہی ہے جس کا عراق تشنا ہے، عراق جس چنگل سے چھوٹنا چاہتا ہے اس سے چھوٹ نہیں پا رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے شکنجوں سے باہر نکلنے کے لیے 10 لاکھ انسانوں کی قربانی دی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ 10 لاکھ ہے جو امریکہ کے قابض ہونے کے بعد اور صدام حسین کے دنیا سے جانے کے بعد جو قربانیاں دی گئی وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، اور جنگ کے دوران میں جو قربانیاں ان سے لی گئیں وہ کئی لاکھ کے قریب ہیں، تو جنگ خود عراق ایران کی جنگ میں کئی لاکھ عراقی مر گئے، لیکن ایران نے جو جنگ کے دوران جو قربانی دی تھی اس کے بعد سے جنگ ختم ہونے کے بعد سے لے کے آج تک ایک قربانی بھی نہیں دی، اور عراق نے وہ قربانیاں دینے کے بعد پھر 10 لاکھ کی قربانیاں دی، اور اب تک جاری ہے قربانیاں، اور کتنی اور دی جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آزادی ملے گی اس بات کا یقین نہیں ہے، آزادی صدام سے چھوٹنا آزادی نہیں ہے، عراق کو امریکہ کی چنگل سے باہر نکلنا وہ ہے آزادی، امام خمینی نے شاہ سے آزادی نہیں دلائی ایران کو، بلکہ شاہ کو آزادی دلانے کے لیے زیادہ لوگوں کا خون نہیں بہا، شاہ سے آزادی دلانے کے لیے 50-60 ہزار انسان کافی ہو گئے تھے، یعنی امام خمینی نے ایران کی سرزمین پہ قدم رکھنے سے پہلے شاہ کو بھگا دیا تھا، شاہ پہلے بھاگا امام خمینی بعد میں آئے، लेकिन जो जंग हुई उस जंग में किससे आजादी थी? शाह से तो आजादी मिल चुकी थी, असल मसला शाह से आजाद होना नहीं था मुल्क को, शाह चला गया था लेकिन शाह परस बाकी थी। शाही फिक्र बाकी थी, शाही निजाम बाकी था और शाही फिक्र बाकी थी। उस शाही फिक्र को जमीन की जड़ों से उखाड़ के फेंकना था और अमेरिका के चंगुल में जो मुल्क फंसा था उस पंजे को काटना था, उस हाथ को काट देना था जो मुल्क की बर्फ और मुल्क की बिजलियों को जो खामोश कर रहे थे उस हाथ को काटना था। और वो हाथ का काटना मुल्क से अमेरिका के हाथों को काट के बेदोस्त पा करके उसे उसकी फेंकना और ढकेलना मुल्क से, ये बहुत मुश्किल काम था। इस काम के लिए 8 साल की जंग दर हकीकत अमेरिका के हाथ पे आरे चलाए गए, तब कहीं जाके उसके हाथ कटे हैं, उसके पैर कटे हैं और लाने जासूसी का खात्मा हुआ और जो है उसकी जड़ें जो कई सदियों से ईरान की जमीन में पैवस्त थी उन जड़ों को उखाड़ के फेंकने के लिए 8 साल लगे। ये 8 साल की जंग इराक के मुकाबले में नहीं थी, ये तो सब जान रहे थे कि इराक को खुद जंग में झोंका गया है, इराक खुद से जंग में नहीं झोंका गया है और इराक के बॉर्डर पे जो लोग मर रहे थे वो लोग किसी और फिरके से ताल्लुक नहीं रखते थे, ये सब जानते थे, किसी और मसलक से ताल्लुक नहीं रखते थे। वो जो लड़ रहे थे इराक के बॉर्डर पर वो भी शिया ही लड़ रहे थे और ईरान के बॉर्डर पर जो लड़ रहे थे वो भी शिया, एक ही फिरके के दोनों लोग लड़ रहे थे, कोई तीसरे तो मालूम था कि ये जो जिस लोगों को झोंका गया है जंग में इन्हें जबरदस्ती झोंका गया है ना, लेकिन इसके बावजूद कि इन्हें जबरदस्ती झोंका गया है असल में किसके हाथ काटने थे? असल में इराक को भगाना मकसूद नहीं था, दर हकीकत इराक के पीछे अमेरिका, इराक के पीछे इसराइल, इराक के पीछे ये सारी ताकतें थीं। इन ताकतों का हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क से इनकी जड़ों बीख से उन्हें उखाड़ के फेंकना था, जिसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी। उसके बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है और ऐसा आज़ाद हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। अब तहदीदात करते रहें, अब पाबंदियाँ लगाते रहें, कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कि अब वो खालिस तरीन आज़ादी हासिल हो चुकी है कि दुनिया की कोई ताकत अब उसके ऊपर घूर के भी नहीं देख सकती, नज़र उठा के भी नहीं देख सकती। लेकिन इस मौक़ को हासिल करने के लिए जिस वक्त कुर्बानी की ज़रूरत थी उस वक्त कुर्बानी दी गई, अगर वो वक्त टल जाता तो लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ भी बाद में दी जाती तो नतीजा हल नहीं हो सकता था, मसला हल नहीं हो सकता था। इसलिए कि जिस वक्त कुर्बानी की ज़रूरत थी, जिस वक्त थी उस वक्त दे दी गई। जब आजमाइश थी, आजमाइश की मंजिलों में तो गुजर गए, जब इम्तिहान की घड़ियां आईं तो इम्तिहान दे चुके और पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवा चुके, खत्म हो गया। जिस तरीके से हिजबुल्ला ने सही वक्त पर सही फैसला करते हुए सही तौर पर शिकस्त दे दी, लोग क्या समझ रहे थे फिर 1 महीने के बाद हमला होगा, फिर 2 महीने के बाद हमला होगा, फिर 3 महीने के बाद हमला होता रहे। 2006 के बाद 2012 आ गई, 6 साल हो गए इसराइल पलट के जवाब नहीं दे सका और 2 कैदियों को नहीं छोड़ा सका। इसराइल के 2 कैदी जिसकी वजह से ये जंग लड़ी गई थी आज भी वो आज़ाद नहीं हो सके। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस वक्त वो चीज़ दे दी जाए तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरह से नबी करीम के दौर में कुफ्फार ये सोच रहे थे, ये हमेशा ऐसा होता रहा है कि जो गालिबन पैगंबर अकरम और उनके असहाब की मौत के इंतज़ार में थे, ये लोग ये गुमान करते थे कि वफात नबी के बाद खातिमा हो जाएगा, तो लोगों ने देख लिया। इस तरह की एक आयत और भी आई है सूरह तूर में 30वीं आयत में कि अम यकूलूना शायरुन तरब्बस बिही रैबुल मनून, वो कहते हैं कि मोहम्मद तो एक शायर हैं जिसकी मौत का हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो इस बात से गाफिल हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम से अल्ताफ़ हक़ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو اس سے حق کا پیغام مرنے والا نہیں ہے، اس دین کی کامیابی اور تمام جہانوں میں اس کا غلبہ انہیں، یہ وعدہ پروردگار کا ہے اور وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دین اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے گا اگرچہ کہ مشرکین کو اس سے کراہیت ہی کیوں نہ ہو اور مشرکین اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہے، دوسری آیت میں 29ویں آیت سورہ ملک کی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم خدا پر ایمان رکھنے کی بنا پر خوف اور رجا کے درمیان میں ہیں، تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے خدا رحمان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ خدا وند رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر توکل کیا ہے، اور ان قریب تم جان جاؤ گے کہ واضح گمراہی میں کون ہیں۔ قل هو الرحمن آمن به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل هو الرحمن، کہ وہ پروردگار وہ رحمان ہے، آمن به کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی کی ذات پر ہم نے توکل کیا ہے اور اسی کو ہم نے اپنا وکیل اور سرپرست سمجھا ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو اس کی دلیل تو واضح کہ وہ خدا رحمان ہیں، اس کی رحمت عمومی ہے اور ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، اس کے انعام کے فیض نے دوست اور دشمن سب کو گھیر رکھا ہے کہ عالم ہستی اور صفحہ روزگار پر مختصر سی نگاہ اس مدعا کی شاہد ہے، لیکن تمہارے معبودوں نے کون سا کام کیا ہے؟ قرآن مجید یہ سوال کر رہا ہے، فستعلمون، تم ان قریب جان جاؤ گے کہ من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون ہے کھلی ہوئی گمراہی میں، تم عنقریب جان جاؤ گے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں، کون واضح گمراہی میں ہے۔ اس سے واضح ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ گمراہ ہیں اور آخرت میں ان کی گمراہی اور واضح ہو جائے گی، فستعلمون، عنقریب تم جان جاؤ گے اور اس دنیا میں بھی جان جاؤ گے اور اس دنیا سے زیادہ آشکار اور اس دنیا سے زیادہ واضح، کیونکہ یہاں پر جو ہے برزخ کی آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عذاب بھی لوگوں کی نظروں میں پوشیدہ ہیں جو دنیا میں ان پر ہم ان کو راحت میں دیکھتے ہیں، جبکہ برزخ کی اگر نگاہیں ہماری کھل جائیں تو ہم اس وقت انہیں ضلال مبین کی کیفیت میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ واضح اور روشن طریقے سے آخرت کے دن مومنین دیکھ سکیں گے کہ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، کیونکہ اس وقت مومن کی نگاہوں پر سے مادی دنیا کے پردے اڑ جائیں گے اور برزخی نگاہیں ان کی کھل جائیں گی، اور آخرت کی نگاہیں جب کھل جائیں گی تو حق اور ناحق واضح ہو جائے گا اور اس وقت جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ وہ واضح گمراہی میں ہیں۔ یہ اس دنیا میں جب اسلام خدائی امدادوں سے لشکر کفر پر کامیاب ہو جائے گا تو اس معجزانہ کامیابی سے حقیقت اور واضح ہو جائے گی۔ یہ آیت حقیقت میں پیغمبر اسلام اور مومنین کے لیے ایک قسم کی تسلی ہیں، اور یہ خیال نہ کریں کہ وہ حق و باطل کے اس مبارزے میں انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ پروردگار عالم ان کے ہمراہ ہیں، ان کا ساتھی ہیں، اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں ہے بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہیں، کہ اس حق و باطل کی جنگ میں مومن یہ خیال نہ کرے کہ میں اکیلا ہوں، تنہا رہ گیا ہوں، بیچارہ ہو گیا ہوں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر تم حق پر ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو، بلکہ تمہارے ساتھ خدائی تمہارے ساتھ ہے، حق تمہارے ساتھ ہے۔ آخری آیت میں خدا کی رحمت عامہ کی ایک مصداق کے ذکر کے عنوان سے، کہ جس سے لوگ غافل ہیں، کہتا ہے کہہ دیجئے، اے نبی فرما دیجئے، اسی تسلسل کے ساتھ آیت ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، مجھے بتاؤ وہ پانی جس سے تم استفادہ کر رہے ہو اگر وہ زمین کے اندر چلا جائے تو کون ہے جو اس زمین کے اندر سے پانی تمہیں نکال کے دے؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ بتاؤ وہ پانی جس سے تم استفادہ کر رہے ہیں اگر وہ زمین کے اندر دور تک میں چلا جائے تو کون تمہارے لیے پانی جاری کر سکتا ہے؟ قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. ہم جانتے ہیں کہ زمین کے دو مختلف قشروں میں زمین بٹی ہوئی ہے, ایک وہ ہے کہ جو نفوس پذیر ہے, ایک تو زمین پہ آپ پانی ڈالیے اور زمین اسے نگل جائے گی. اگر زمین میں یہ جذب کی صلاحیت نہ ہوتی تو پانی سے پانی اگر آپ ڈالتے اور زمین اسے جذب نہ کرتی, نفوس پذیر نہ ہوتی زمین, تو ہر جگہ تالاب ہی تالاب ہوتے, ہر جگہ پانی ہی پانی جمع رہتا, آسمان سے پانی برستا زمین پر اور زمین تالاب بنی رہتی زمین اگر نگلنے اور جذب کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی. ایک طرف تو زمین میں نفوس پذیری کی صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو نگل جاتی ہے, اور دوسری طرف جا کر اگر اتنی اندر چلی جائے, اتنی اندر چلے جائے کہ ہمارے دسترس سے باہر ہو جائے اور پانی تہ میں اندر ڈوب جائے جہاں آپ کی رسائی ناممکن ہو جائے, تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کو کنویں سے پانی, چشمے کیسے آپ کے لیے ابل سکتے ہیں. یعنی آپ جب زمین میں بورنگ ڈالتے ہیں تو پانی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے؟ گویا ایک جگہ پر جا کے پانی رکا ہوا ہے. غور فرمائیے آپ, ایک طرف تو زمین جاذبیت رکھ کے پانی کو جذب کر رہی ہے, یہ ایک صلاحیت, اور اگر ایسی ہی جاذبیت ہوتے ہوتے یہ پانی اگر تہ کے اندر پہنچ جائے اور اتنی دور پہنچ جائے, ایک جگہ پر نہ ٹکے, ایک جگہ پہ جا کے پانی رک جاتا ہے ہماری حفاظت کے لیے, پانی کی محافظت ہوتی ہے ایک جگہ پر جا کر. جس جگہ پر پانی رکا ہوا ہے وہاں پر آپ بورنگ کے ذریعے سے, کنویں کے ذریعے سے, بولی کے ذریعے سے وہاں پر جو ہے آپ کنواں کھودتے ہیں اور پانی وہاں سے آپ کے لیے دستیاب ہوتا ہے. اگر یہ پانی جس کنویں سے نکل رہا ہے اگر پانی پوری تہ میں اندر پہنچ جائے, ابھی تو 200 فٹ پہ پانی نکل جاتا ہے نا زیادہ سے زیادہ, اگر 10,000 فٹ میں اگر پانی پہنچ جائے تو آپ نکال سکتے ہیں, اور یا 10,000 فٹ سے بھی اندر چلی جائے اس وقت کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے سوچو کہ کس طرح سے اگر ہم پانی کو اندر کھینچ لیتے تو کون سی طاقت تھی جو تمہیں پانی دستیاب کروا سکتی تھی, اور کس طرح سے تم اپنے لیے پانی مہیا کر سکتے تھے. اس چیز پہ غور کرو کہ پانی کے اندر اللہ نے دو قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں, کہ اس کے نیچے نفوذ ناپذیر قشر بھی ہے جہاں پانی وہیں محفوظ رکھتا ہے, تمام چشمے کنویں ندی نالے خاص ترکیب کے ساتھ اس برکت سے وجود میں آئے ہیں. کیونکہ اگر تمام روئے زمین زیادہ گہرائی تک نفوذ پذیر, روئے زمین کے تمام پانی اس کے اوپر ہی کھڑے رہتے ہیں اور دلدل اور کی, اگر ایک طرف یہ کہ اگر اسے نہ کھینچتی زمین اور پانی ڈالتے اب رکا رہتا تو پھر یہ پوری زمین تالاب میں بدل جاتی, ایک طرف یہ کیفیت ایک طرف وہ کیفیت. یعنی اگر اوپر پانی رہے جذب نہ کرے تو تالاب بن جائے, پی لے زمین اور نگل جائے تو ایک مسئلہ, دونوں صورتحال انسان کے لیے مشکل دہ تھی, لیکن اللہ نے یہ اعتدال باقی رکھا کہ ایک طرف جاذبیت کی صلاحیت دی زمین کو کہ پانی اوپر سے گرے آسمان سے تو تالاب بن کے ٹکا نہ رہے, بلکہ تالاب نہ بنے, نالے اور میں تبدیل نہ ہو, بلکہ وہ زمین اسے جذب کر لے. ایک طرف تو زمین جذب کر رہی ہے, دوسری طرف ایک جگہ پہ جا کر محفوظ ہو رہی ہے تاکہ پھر آپ کو ضرورت پڑے تو وہ آپ کو واپس کرے, جب آپ کو ضرورت پڑے تو پھر وہ پانی آپ کو ملے اور کوئی پیاسا نہ رہے, کہ ایسا نہ ہو کہ جاری پانی اگر کسی کو نہ مل سکے, کوئی نہر کے کنارے نہ رہے تو پھر اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جیسے حیدرآباد ہے جو سمندر کے کنارے نہیں ہیں, سمندر کے ساحل پر نہیں ہیں, یہاں سے کوئی دریا بھی نہیں گزرتی, یہاں سے کوئی کرشنا یہاں سے کہاں گزرتی ہے حیدرآباد شہر سے, لیکن یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے کنویں کے ذریعے سے پانی حاصل کر رہے ہیں, گویا زمین میں پانی جذب ہو کے ایک جگہ محفوظ ہو رہا ہے ہمارے لیے. اگر یہ محفوظ نہ ہوتا, زمین پوری طرح سے اپنی گہرائیوں میں اسے نگل جاتی, تو آپ بتائیے کس طرح سے جو ہے یہ کام ہو سکتا تھا. کہ آخری آیت میں پروردگار عالم نے حضرت مہدی کے ظہور اور ان کے وسیع عالمی عدل کی طرف بھی تفسیر کر رہی ہے کہ نزلت فی الامام امام القائم یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم لا تدرون این ہوا. یہ آیت اس امام کے بارے میں نازل ہوئی جو عدل الہی کے ساتھ قیام کرے گا. کہ حضرت مہدی وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے, تو کون تمہارے لیے امام کو بھیجے گا جو آسمانوں اور زمین کی خبریں خدا کی حلال و حرام کو تمہارے لیے بیان کرے. اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم اس آیت کی تعویل ابھی تک نہیں لائی اور بالآخر یہ آ کر رہے گی. اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہے, لیکن اگر اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ سب تطبیق کے طور پر ہیں. دوسرے لفظوں میں آیت کا ظاہر تو جاری پانی کے ساتھ ہی مربوط ہے جو زندہ موجودات کی حیات اور زندگی کا باعث ہے, مگر آیت کا باطن امام کے وجود اور ان کی وسیع علم و دولت کے ساتھ مربوط ہے, کیونکہ وہ بھی انسانی معاشرے کی حیات کا سبب ہے. ہم نے بارہا کہا ہے کہ آیات قرآن کی متعدد معانی ہیں, متعدد مصادیق ہیں اور ان کا ظاہر و باطن ہوتا ہے, لیکن ہم اس نقطے کا بھی تاکید کے ساتھ تکرار کرتے ہیں کہ بتون آیات کی تحت تک پہنچنا اور انہیں معلوم کرنا سوائے پیغمبر اور امام معصوم کے ممکن نہیں ہے, اور کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو آیت کے باطن کے عنوان سے اپنی طرف سے پیش کرے. ہم کچھ کہتے ہیں وہ آیات کے ظواہر کے ساتھ مربوط ہیں, ہم جو کچھ کہتے ہیں آیت کے ظواہر کے ساتھ مربوط ہے, اور جو چیز بتون آیات کے ساتھ مربوط ہے وہ ہمیں صرف معصومین ہی سے سننا چاہیے. سورہ ملک خدا کی حاکمیت تو مالکیت سے شروع ہوئی, اور اس کی رحمانیت اور اس کی حاکمیت اور اس کی مالکیت پر ختم ہوئی ہے. اس کا آغاز اور انجام اس سورہ ملک کا یہ رہا کہ خدا کی قدرت, اس کے اقتدار اور بیدہ الملک سے اس آیت کا, اس سورہ کا آغاز ہوا, اور اختتام پر اللہ کی رحمانیت کا ذکر ہوا, اس کی رحیمیت کا ذکر ہوا کہ وہی ہے جس کی وجہ سے, جس کی رحم کی وجہ سے, جس کی رحمانیت کی وجہ سے تمہارے پر, تم سب پر یہ فیوضات پروردگار تمہارے لیے جاری و ساری ہے کہ وہ خدائے رحمان ہیں, اور وہی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے, وہی ہے کہ جس نے توازن عالم کو برقرار رکھا ہے, وہی ہے جس نے نظام کو, اعتدال کو برقرار رکھا ہے, کہ جس کی وجہ سے ایک شعور اس کائنات میں, ایک حکمت اس کائنات میں دریافت ہوتی ہے کہ یہ کائنات بغیر حکیم اور بغیر شعور کے نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر وہ شعور پایا جاتا ہے, وہ حکمت پائی جاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانیت, اس کی رحیمیت کا مظہر ہے. یہ کائنات خود پروردگار کے صفات کی, اس کی خالقیت کی اور اس کی رحمانیت کی گواہ ہے کہ پروردگار کا رحم, اس کا کرم, اس کی بخشش اور اس کی عطا اس کائنات میں ہمیں ہر طرف محسوس ہوتی ہے. کہ اس کا فیض نہ ہوتا تو کوئی چیز ہمیں فیض نہ پہنچاتی, اور ہر چیز ہمارے لیے عذاب بن جاتی. ہر چیز کا ہمارے لیے رحمت بننا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمان ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ خوشگوار, جو ہوائیں ہم تنفس کرتے ہیں وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جو ہمارے لیے حیات بخش ہے. ہر چیز یہاں کی ہمارے لیے فیض بخش ہے, حیات بخش ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں تکلیف پہنچائے اور ہمارے لیے صحت کے لیے نقصان دہ. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں و ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے. پروردگار جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارا جو لوگ مریض ہیں انہیں صحت یاب فرما, پروردگارا جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما, امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین مرحومین مومنات کے روح